أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيا ولكن لا تشعرون. السلام عليكم. سامعین محترم، اساتیدِ گرامی اور قابل قدر علماء کرام، میں ISO کراچی یونیورسٹی کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا کہ میں بعض عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. چونکہ 1 بجے نماز کا وقت ہے اور ہمارے پاس گفتگو کے لیے بمشکل 20 سے 22 منٹ موجود ہیں، لہذا میں کوشش کروں گا کہ جو آئے کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور شہادت کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. شہادت دین مبین اسلام میں پیش کیا گیا ایک ایسا تصور ہے کہ جس کی بلندی اور جس کی گہرائی نے اس مفہوم کو اتنی اوج عطا کی ہے کہ آج دنیا میں تقریباً ہر مکتب فکر، ہر مذہب جب اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہے اور ایسے ہیرو کو جس نے اس مکتب کے نظریات اور افکار کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کی ہو، تو جو بہترین خطاب اس ہیرو کو دیا جا سکتا ہے وہ خطاب شہید کا خطاب ہے. تاریخ شہادت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے کربلا میں جس طریقے سے دین مبین اسلام کے عقائد، افکار اور نظریات، انسانی اقدار کے تحفظ اور پروردگار کی عظمت اور قدرت کو لوگوں کو پیش کرنے کے لیے جس انداز سے قربانی دی، آپ کی قربانیاں اور آپ کی شہادت لفظ شہید کے لیے باعث افتخار بنے. لہذا حضرت کو خاص طور پر سید الشہداء کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر شہادت اپنے لیے سیادت طلب کرتی ہے وہ مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام. شہادت ایک ایسا مفہوم، شہادت ایک ایسا کانسیپٹ ہے دین مبین اسلام کا کہ جس کی ابتدائی سطح شہادت کے کانسیپٹ کی عام انسانوں کی ذہنی سطح سے بلند ہے، ایون کانسیپچوئل لیول پر. لہذا قرآن کریم اس حقیقت کو جانتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تقولوا، دیکھو مت کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، لفظ موت مت کہنا. بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے. اب یہاں سے گفتگو تھوڑی سی ذرا مختلف ہو جاتی ہے. جب قرآن کہتا ہے ولکن لا تشعرون، تم ان کی حیات کا شعور نہیں رکھتے، لہذا ایک مرحلہ خود اس آیت کی ابتدا میں ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حیات کا کوئی ایک مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے جو عام شعوری سطح سے بلند ہے، عام شعوری سطح میں وہ مرحلہ نہیں آ سکتا، لیکن عین اس مرحلے پر قرآن کیا کہہ رہا ہے، بل احیا، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اوقات ایک فکر ذہن میں یہ پیدا کرتے ہیں کہ شاید مرتبہ شہادت کی عظمت کی وجہ سے، شاید اس مقام کی بلندی کی وجہ سے پروردگار احتراماً نہیں چاہتا کہ انہیں مردہ کہا جائے، لیکن یہ موت تو ان پر عارض ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ موت اور حیات کے جو تصورات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان تصورات کے مطابق شہید پر وہ کنڈیشن آ چکی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ لہذا میرا اور آپ کا ذہن ابتدائی طور پر اس مرحلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ کنڈیشن جسے میں اور آپ موت کہتے ہیں، اس کے آ جانے کے باوجود بھی کسی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن یہی عین اس مرحلے میں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ دیر از اے پاسبلٹی، ایک امکان ہے، ایک احتمال یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ میں نے اور آپ نے موت کا جو تصور اپنے ذہن میں قائم کیا ہے، ہو سکتا ہے حیات اور موت کے اس کانسیپٹ کے اندر کمی ہو، ہو سکتا ہے کہ اس موت اور حیات کا جو کانسیپٹ میں نے بنایا ہے اس کے اندر نقص ہو۔ لہذا مجھے قرآن کی آیت کو تسلیم کر لینے، یا جسے کہنا چاہیے کہ اپنے قلب کے اطمینان کے ساتھ اس پر یقین پیدا کرنے میں ذرا سی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ میرا کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ شخص جو کہ قتل ہو گیا، قرآن کا لفظ ہے لمن یقتل، مقتول فی سبیل اللہ، لفظ مقتول اس وقت تک کسی شخص کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جب تک اس کے بدن اور اس کی روح میں جدائی پیدا نہ ہو۔ بعض اوقات جنایت کرنے والا ظالم شخص، قاتل، حملہ کرنے والا چوٹ پہنچاتا ہے، انسان کا سر سے لے کر پیر تک بدن زخمی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے بدن اور اس کے روح کے درمیان میں جدائی پیدا نہ ہو، یہ مقتول نہیں کہلاتا، وہ قاتل نہیں کہلاتا۔ سم ٹائمز ضربت جو ہوتی ہے، چوٹ جو ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر انسان کے جسم پہ شاید اس کا نقصان اتنا شدید، یعنی بدن کو اس نے اتنا زخمی نہیں کیا ہوتا، لیکن چوٹ کی کیفیت انسان کو حیات اور موت کے درمیان میں کشمکش کی صورت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مثلا کسی شخص نے حملہ کیا اور کسی کے سر پر ضربت لگائی، یہ سر پر جو ضربت لگتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے بہت سارے، کہ انسان ایک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس کو کوما کہا جاتا ہے۔ یہ جو کومے کی کنڈیشن ہے، اب یہ نہ زندہ ہوتا ہے پوری طرح سے اور نہ مردہ ہوتا ہے۔ سم ٹائمز ہم ایکسپریس کرتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ موت سے زیادہ بدتر کنڈیشن ہے، اس لیے کہ نہ پوری طرح سے مرا ہے نہ پوری طرح سے زندہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب تک اس کے بدن اور روح کے درمیان رابطہ باقی ہے، یہ مقتول نہیں کہلاتا، مارنے والا قاتل ڈکلیئر نہیں کیا جاتا۔ کب ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ چوٹ بہت ہلکی سی ہو، نقصان بہت چھوٹا سا ہو، لیکن مارنے والے کی وجہ سے جس شخص پر حملہ کیا گیا، اگر اس کی بدن اور روح میں جدائی ہو گئی، اس کیفیت کو کہتے ہیں قاتل۔ ضربت کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے اگر کسی شخص کے بدن اور روح میں جدائی ہو جائے، یہ قتل ہے۔ مارنے والے کو قاتل اور مرنے والے کو مقتول کہا جاتا ہے. کب؟ جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس کے بدن اور روح میں جدائی. اب میرا ابتدائی جو کانسیپٹ آف لائف اینڈ ڈیتھ ہے وہ بس یہیں تک ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بدن میں اور روح میں جدائی ہو جائے گی اسی کا نام موت ہے. اب جب یہ کنڈیشن میرے سامنے آتی ہے وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ میں نے لائف اینڈ ڈیتھ کا جو کانسیپٹ اپنے لیے اٹین کیا ہے اسے میں نے قرآن سے نہیں لیا, اسے میں نے روایات سے نہیں لیا, اسے میں نے اپنے دین کے مفاہیم سے نہیں لیا, معارف سے نہیں لیا. جو لائف اینڈ ڈیتھ کا کانسیپٹ میرے ذہن میں ہے وہ میں نے غربی تعلیم, غربی نظام تعلیم سے لیا ہے. جو میرے ذہن میں لائف اینڈ ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے دیٹ از سمپلی اے بایولوجیکل کانسیپٹ. مجھے بایولوجی نے بچپن میں جو سمجھا دیا لیونگ تھنگز ہوتی ہیں, نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں, وہیں سے میں نے کانسیپٹ جنریٹ کیا لائف اینڈ ڈیتھ کا. مزیدار بات یہ ہے کہ بایولوجی اینڈ سائنس, میں سائنس کے اسٹوڈنٹ سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, لیکن ایک تحقیقاتی مرحلے کے لیے چاہوں گا کہ کچھ سائنس کے سب اسٹوڈنٹس اسپیشلی جو کہ ریلیٹڈ ٹو بایولوجی ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے سبجیکٹ میں جا کر کبھی لائف اینڈ ڈیتھ کی ڈیفینیشنز کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں, اب بہرحال علم منطق لاجک اینڈ فلاسفی, لاجک وہ بنیادی علم ہے جو کہ ہمیں فکر کا طریقہ سکھاتی ہے. لاجک کا بنیادی کام, ون آف دا بیسک تھنگ جو لاجک کرتی ہے, وہ چیزوں کو ڈیفائن کرنا بھی سکھاتی ہے, ہاؤ ٹو ڈیفائن تھنگس. لہذا لاجک کا علم, علم منطق یہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کی تعریف بیان کری جائے, ڈیفینیشن بیان کی جائے, تو ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس شے کی ماہیت کو روشن کرے. وہ ہے کیا؟ ماہیا کیا چیز ہے؟ تو ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے جو ماہیت کو بیان کرے. سم ٹائمز ہم ڈیفینیشن جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیشن نہیں ہوتی بلکہ ہم صرف آثار کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. معمولاً سائنس کے اندر لائف اینڈ ڈیتھ کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ لائف اور ڈیتھ, حیات اور موت کے آثار ہوتے ہیں جنہیں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے, اور ہم ان آثار کی بنا پر ایک فکر اپنے ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں. لہذا بایولوجی کے اندر موت کیا ہے؟ بایولوجی کے اندر موت کی ڈیفینیشن نہیں ملے گی آپ کو. وہ کہیں گے جو چیز رشد و نمو نہیں کرتی, پھلتی پھولتی نہیں ہے, پھیلتی نہیں ہے, تولید مثل نہیں کرتی, متحرک ان بل ارادہ نہیں ہوتی, کچھ ہے مردہ ہے, جو خود سے نمو نہ کر سکے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب بایولوجی موت کی یہ تعریف کرتی ہے تو بہت ساری ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جہاں پر بایولوجی یا سائنس کی ڈیفینیشن اس چیز کو مردہ کہہ رہی ہوتی ہے بٹ ایٹ دی سیم ٹائم وہ اسے زندہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو تعریف کی, اب میں اگر علم فلسفے کے یا علم منطق کے اعتبار سے کہوں تو آپ کی تعریف ناقص ہوتی ہے, جامع الافراد نہیں ہوتی, مانع الاغیار نہیں ہوتی. ڈیفینیشن وہ ہونی چاہیے کہ جو جامع افراد اور مانے اغیار ہو, ایسی ڈیفینیشن ہو کہ جو ایک باؤنڈری کریٹ کرے جو کہ اپنے افراد اس ڈیفینیشن کے تحت جو آتے ہیں ان کو کلیکٹ کرے, جو افراد اس کی ڈیفینیشن کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ان کو اندر نہ آنے, یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے. لہذا اب میں آپ سے ایگزامپل کے طور پر پوچھتا ہوں کہ گندم کا دانہ کاشت ہونے کے بعد 2 سال کے مدت تک زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ اگر آپ سائنس کی ڈیفینیشن پوچھیں گے 2 سال تک اس کے اوپر کوئی ایسا اثر ظاہر نہیں ہوتا کہ جو آپ کی لائف کی ڈیفینیشن کو فلفل کر سکے. کوئی ڈیفینیشن سائنس کی ایسی نہیں کہ جو یہ بتا سکے کہ یہ گندم کا دانہ زندہ ہے یا نہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سائنس ہی یہ کہتی ہے کہ یہ دانہ 2 سال تک زندہ ہوتا ہے، 2 سال کے بعد مرتا ہے. ناؤ دا کوسچن از کہ اگر اس کے اندر حیات موجود ہے تو اپنے آثار کو ظاہر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں اس سے ہمیں حیات کے وہ آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ جس کی بنا پر ہم لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر رہے تھے؟ کیوں دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ اسی طرح سے مثلا بایولوجی کے اسٹوڈنٹ سے ہی میں سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ حیات اور موت کا بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلق صرف بایولوجی سے. اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے نہ گنجائش ہے، کبھی اور خدا نے اگر موقع دیا تو آپ کی خدمت میں موت اور حیات کی تعریف کے حوالے سے کوئی مطالب انشاءاللہ ہیں پیش کروں گا کہ ایگزیکٹلی موت کہتے کسے ہیں، ڈیفائن کیا جائے موت، اصطلاح میں کسے کہتے ہیں، لغت میں کسے کہتے ہیں. لیکن بایولوجیکل ڈیفینیشن، اب مثلا وائرس جب تک باڈی کے باہر ہوتا ہے کرسٹلائن فارم میں ہوتا ہے، لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے؟ آپ اسے زندہ کہیں گے یا مردہ؟ اگر آپ باڈی کے باہر اسے مردہ کہہ رہے ہیں تو وٹ آر دا کازز جو کہ باڈی کے اندر اسی چیز کو جو مر چکی ہے زندہ کر دیتے ہیں؟ کیا نان لیونگ تھنگز دوبارہ لیونگ ہو سکتی ہیں؟ ہے آپ کے پاس کوئی اور تجربہ جس میں چیزیں مر مر کے زندہ ہو رہی ہوں؟ اور اگر مر کر زندہ ہو سکتی ہیں تو پھر آپ کو قرآن کی ان آیات کے اوپر اعتراض کیوں ہے کہ ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، پھر ہم تمہیں مارتے ہیں، اس کے بعد ہم تمہیں پھر دوبارہ زندہ کریں گے؟ اس کا معنی یہ کہ یہ کوئی قدرت ایسی ہے کہ اگر وہ اتنے چھوٹے سے آرگنزمس کے اندر لائف اینڈ ڈیتھ کے پروسیس کو ریپیٹ کر سکتا ہے تو انسانوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن دیر آر مینی ادر کوشچنس کہ جو ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کرتے ہیں. گندم کے دانے کے اندر جو حیات موجود ہیں، میں اور آپ، جبکہ اگر ہم حیات کی ڈیفینیشنز یا حیات کے اوپر گفتگو کریں تو سب سے ضعیف حیات وہ ہوتی ہے جو کہ پلانٹس میں ہوتی ہے، نباتات میں ہوتی ہے، حیات نباتی. اس سے زیادہ طاقتور حیات وہ ہے کہ جو حیوانات میں ہوتی ہے. ہمارے پاس اس کے بعد حیات کا کوئی تصور سائنس نہیں دیتی، سائنس کے پاس کوئی تصور نہیں اس کے علاوہ حیات کا. لیکن قرآن کریم مختلف مقامات پر مختلف انداز سے مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے لیے استجابت کرو، لبیک کہو، جواب دو انہیں، اذا دعاکم جب بھی تمہیں پکارا جائے، وین ایور جب بھی خدا اور اس کا رسول تمہیں آواز دیں، جب بھی خدا اور اس کا رسول تمہیں پکارے، استجیبو، فوری طور پر جواب دو. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے. اے پروردگار، کیا تو مردوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب یہ بتا رہا ہے کہ صاحبان حیات سے مخاطب ہے، اور صاحبان حیات سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے استجابت کرو تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کنڈیشن میں جس میں پروردگار آواز دے رہا ہے، استجابت خدا اور رسول کے اندر ایک ایسی قدرت مند حیات پوشیدہ ہے کہ جو کب پوری ہوگی، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں پکارا جائے تم لبیک کہنے کے لیے حاضر ہو. اس جملے کو اگر میں ذرا سا ایک جملے کے اندر اگر سمیٹوں تو جہاں پر تم اللہ اور رسول کے لیے تسلیم محض، اطاعت کامل کے مرحلے میں داخل ہو جاؤ گے، ایک ایسی حیات تمہیں عطا کی جائے گی. اب یہ حیات یقیناً اگر وہی حیات ہے جو ان کے پاس موجود ہے تو تحصیل حاصل لغو ہے، اگر کمتر ہے تو لغویت کی کیفیت اور شدید ہو جاتی ہے. یقیناً یہ حیات قوی تر حیات ہونی چاہیے. اب جہاں پر حیات قوی ہوگی وہاں پر اس کے آثار بھی قوی ہوں گے. لہذا اگر ہم ایک سٹرونگر حیات کے اندر وہ آثار تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جو ایک نچلے طبقے کی یا نچلی سطح کی حیات کے اندر آثار پائے جاتے ہوں تو یہ ہمارا اشتباہ ہے. یہی اشتباہ ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم شہید سے متعلق حیات میں وہ آثار تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو مجھ جیسے افراد کے اندر پائی جاتی ہیں. ابھی تو ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنی حیات کے اعتبار سے کس درجے میں ہیں. حیات کے حیات کا ایک درجہ جو کہ سائنس ڈیفائن کر سکتی ہے, اٹ اینڈز آن دا لائف آف اینیملز. اینیمل سے آگے سائنس کے پاس زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اتفاقاً سائنس کا گراؤنڈ بھی نہیں ہے, سائنس کا کام بھی نہیں ہے. سائنس از اسپیسیفک ٹو مٹیریلز. جہاں سے نان مٹیریل شروع ہوتے ہیں وہ سائنس کا ایکچولی میدان بھی نہیں ہے. اینڈ وی مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ, اینڈ ہمیں نہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے اور میرے حساب سے نہ سائنس کو مداخلت کرنی چاہیے اس گراؤنڈ میں جو کہ اس کی تحقیقات کا گراؤنڈ نہیں. ایز اف ہم اکانومسٹ اپنے میدان میں اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سوشولوجسٹ کو اجازت نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں آپ کا گراؤنڈ اپنی جگہ پہ, ہمارا گراؤنڈ اپنی جگہ. سائیکالوجسٹ سوشولوجسٹ کو اجازت نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں آپ کا گراؤنڈ اپنی جگہ پہ, ہمارا گراؤنڈ اپنے جگہ پر. اسی طرح سے سائنس کی ڈفرینٹ فیلڈز ایک دوسرے کو منع کرتی ہیں. کیوں؟ آپ کا اپنا گراؤنڈ ہے, آپ کا اپنا ریسرچ میتھڈالوجی ہے, آپ کی اپنی تحقیقات کا ایک دائرہ ہے. ایتھکس آف ریسرچ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ کا جو گراؤنڈ نہیں ہے اس کے اندر آپ مداخلت نہ کریں. یا تو آپ سائنس کی ڈیفینیشنز کو تبدیل کر کے یہ کہہ دیں کہ سائنس ریلیٹڈ ٹو میٹرز اینڈ نان میٹرز, اور پھر ہم سب سے پہلے سائنس سے یہ تقاضا کریں گے کہ وہ نان میٹر کی کوئی پراپر ڈیفینیشن دے جس طرح سے وہ میٹر کی پراپر ڈیفینیشن. جب وہ ڈیفینیشن دیں گے, ڈیفینیشن قبول ہوگی, اس کے بعد پھر مرحلہ طے کیا جائے گا کہ نان میٹرز کو ریسرچ میتھڈالوجی کے اندر لا کر کس طریقے سے تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اب جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احترامن خدا منع کر رہا, احترامن نہیں کر رہا, خدا شہادت کے مرتبے کے احترام کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ ان کو مردہ مت کہو, بلکہ پروردگار حتیٰ فکر کے مرحلے تک کو بھی آ کر منع کرتا ہے. ایک عام ہمارا اور آپ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے زبان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, انسان کے قلم کو روکا جا سکتا ہے, الفاظ کو گرفت میں لایا جا سکتا ہے, لیکن افکار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی, افکار کو قید نہیں کیا جا سکتا. فکر کا جو طائر ہے وہ اپنی پرواز میں کاملاً آزاد ہے. لہذا مجھے فیض صاحب کے وہ شعر بھی یاد آ رہے ہیں جب فیض صاحب کہتے ہیں کہ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے, زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں. آپ شاعر کو قید کر سکتے ہیں, شاعری کو قید نہیں کر سکتے ہیں, مفکر کو قید کر سکتے ہیں, افکار کو قید نہیں کر سکتے. زبانوں کو کاٹا جا سکتا ہے, ہونٹوں کو سیا جا سکتا ہے, قلموں کو توڑا جا سکتا ہے, لیکن افکار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی.